والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، ظاہر ہے کہ اب یہ سلسلہ گفتگو بالکل آخری مراحل میں داخل ہو چکا. آج اور آج کے بعد کل یہ دو ہی نشستیں ہمارے پاس باقی ہیں. فلسفہ شہادت در ضمن داستان شہادت. ہم ظہر تک پہنچ چکے، یعنی کربلا میں عاشور کے دن کو اگر آپ اسٹڈی کریں اور اسے مختلف حصوں میں تقسیم کریں، کہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک تقسیم اور ترتیب پیش کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس میں وہ مرحلہ کہ جہاں پر ظہر کا وقت آ جاتا ہے، اس سے ایک گھنٹہ پہلے حملہ اولا کہ جس میں 50 افراد کی شہادت ہوئی، اس حملہ اولا سے پہلے جس کو آپ اوائل جنگ کہیں گے تو تقریباً 10 افراد اس میں شہید ہوئے تھے. تو اوائل جنگ تقریباً 10 افراد، پھر اس کے بعد حملہ اولا جس میں 50 افراد شہید ہوئے، پھر چند شہدا اس ظہر کے ہنگام سے پہلے کے پیریڈ میں شہید ہونے والے، یعنی حملہ اولا کے بعد اور ظہر سے پہلے. اب یہ جو ظہر کا وقت یہاں پر آ گیا کربلا کے میدان میں، تو ہمارے سامنے ایک کردار ہے کہ جس کو امام نے بہت دعائیں دی ہیں، اور اس کردار کا نام ہے ابو سمامہ سائدی. یہ جناب ابو سمامہ کربلا کے شہدا میں شامل ہیں. انہوں نے کام کیا کہ جیسے ہی ظہر کا وقت ان کو احساس ہوا کہ ہو گیا، تو وہ آئے اور آ کر امام کے پاس آ کر انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ فرزند رسول، کچھ دیر کی بات ہے کہ اب ہم خدا کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں، اور کیا عجیب حسن اتفاق کے اس وقت ظہر کا وقت ہو گیا. دل یہ چاہتا ہے کہ ایک اور نماز آپ کے پیچھے پڑھیں اور پھر اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضری دیں. امام نے جب یہ سنا تو اس موقع پر ارشاد فرمایا ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، تو نے نماز کو یاد کیا، اللہ تجھے نماز گزاروں میں شمار کرے. نعم، ہاں یہی ظہر کا اولین وقت ہے. علماء کرام جانتے ہیں اس بات کو، خاص طور پہ میرے نوجوان دوستوں کو متوجہ کر رہا ہوں کہ تمام نمازوں کے اوقات جتنے بھی ہیں نا، جس کے اندر مینلی آپ فجر، ظہر اور مغرب کو لے لیجئے، تو اس میں فجر کا جو وقت ہے یا مغرب کا وقت ہے اس کو جج کرنا آسان ہے، اس لیے کہ سورج کا طلوع اور غروب اس کے ساتھ وابستہ ہے. یعنی جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا تو سورج تھا، اب نہیں ہے، اب اس کے بعد ذہاب حمرہ مشرقیہ، تو وہ جو سرخ روشنی ہے اس کی موومنٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مغرب کا وقت ہو گیا. ہم تو ظاہر ہے کہ گھڑیوں کے اندر دیکھنے کے عادی ہو گئے نا، لیکن یہ کہ بہرحال آسمان کے اوپر جو پروردگار نے ایک نیچرل کلاک سیٹ کیا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مغرب کا وقت ہو گیا. یہی معاملہ فجر کا ہے کہ اب تک رات کی سیاہ چادر تھی اور اب اس میں شگاف ہوا، تو پہلے صبح کاذب ہے اور پھر اس کے بعد صبح صادق ہے. تو اگر کسی انسان کا مشاہدہ اچھا ہے اور وہ ذرا سا آسمان میں رات اور دن کی درمیان جو فرق ہے اس کو محسوس کر سکتا ہے، تو بڑی ایزیلی اس کو جج کر سکتا ہے کہ اچھا اب یہ صبح کا وقت ہو گیا. جو سب سے مشکل وقت ہے جج کرنا، وہ ظہر کا وقت ہے. ظہر کے وقت کو جج کرنا سب سے مشکل وقت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ جب تک کوئی پوائنٹر نہ ہو الگ سے، تب تک آپ آسمان پر دیکھ کر اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ظہر کا وقت ہو گیا یا ظہر کا وقت نہیں ہوا. اس کے لیے کسی پوائنٹر کی ضرورت ہے. وہ پوائنٹر کیا ہوتا ہے؟ وہ اگر آپ نے توزیع المسائل وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ زمین کے اندر ایک لکڑی کو اگر گاڑ دیا جائے تو اب ظاہر ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے ایسٹ سے یعنی مشرق سے, تو جب وہ یہاں سے طلوع ہوگا تو سایہ دوسری طرف جائے گا, اور پھر وہ وقت آئے گا کہ جب یہ بالکل اس طرح سے اوپر آ گیا کہ اب یہ سایہ برابر ہو گیا, اور جیسے ہی وہ اس طرف موو کرے گا تو اب سایہ اس طرف ہوگا. تو یہ سایہ کا یہاں سے یہاں ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ظہر کا وقت ہو گیا. اب یہ جاننے کے لیے جب تک شاخص نہ ہو, پوائنٹر نہ ہو, تب تک پتہ نہیں چل سکتا. مگر یہ ہے حسینی ساتھیوں کی شان کہ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ایسے وقت میں بھی نماز کی طرف پوری طرح سے متوجہ, کوئی شاخص تھوڑی ہے وہاں پر, مگر شاخص نہ ہونے کے باوجود, وہ لکڑی نہ ہونے کے باوجود وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور جج کر لیا کہ ہاں ظہر کا وقت ہو گیا. تو آئے اور آ کر امام کی بارگاہ میں یہ ارشاد فرمایا. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ شاخص نہ ہو مگر معاملات نارمل تو ہوں, کہ لڑائی نہ ہو رہی ہو, کوئی مصروفیت نہ ہو اور انسان جج کر لے, تو بات سمجھ میں آتی ہے. کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور تقریر کی روانی میں وقت کی رفتار بھول جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ کتنا وقت ہو گیا, اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ارے اچھا پونا گھنٹہ ہو گیا. تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کام کو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کام کے اندر اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ جو دوسرا کام ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر پاتے. ہمارا سلام ہو حسین ابن علی کے ساتھیوں پر کہ جنگ کی روانی کے دوران بھی وقت کی رفتار پر یوں نظر ہے کہ جیسے ہی ظہر کا اولین وقت آیا انہوں نے کہا کہ فرزند رسول دل چاہتا ہے کہ یہ نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھ کر. تو یہاں پر آپ چار چیزوں کو ایک ساتھ ملاحظہ کریں, جنگ ہو رہی ہے, جہاد کر رہے ہیں, نماز کا شوق ہے, اور نماز کا بھی شوق جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ہے, اور پھر جماعت کے ساتھ نماز اول وقت میں پڑھنے کا شوق ہے. تو یہ چار چار چیزیں ہیں کہ قتال ہو رہا ہے, جہاد ہو رہا ہے, نماز کا شوق ہے, نماز کا شوق جہاد جماعت کے ساتھ ہے, اور پھر اس کے بعد آخری چیز یہ ہے کہ اول وقت میں اس نماز کو ادا کیا جائے. اور امام نے دعائیں دی. علامہ سید علی نقی صاحب ایک بہت پیارا تبصرہ اس پر, جب وہ مجلس پڑھتے تھے اور اس واقعے کو بیان کرتے تھے, تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ حسین نے قیامت تک کے لیے اپنے ماننے والوں کو پیغام دے دیا کہ ذرا دیکھو ابو سمامہ نے نماز کو یاد کیا تو میں نے اس کو دعائیں دی, تو اگر قیامت تک کوئی میرا ماننے والا میری دعا لینا چاہتا ہے تو وہ نماز کو فراموش نہ کرے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو امام نے کہا کہ نعم, ہاں بالکل یہ نماز ظہر کا اولین وقت ہے. تب امام نے کہا کہ ان سے کہو جا کر کہ جیسے تیسے مسلمان ہونے کے دعوے دار تو ہیں نا, یہ واقعی نہ ہو لیکن جیسے بھی ہیں اسلام کا انہوں نے دعویٰ تو کیا ہوا ہے, تو ایک کام کرو کہ ان کو بھی کہو کہ کچھ دیر کے لیے ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو جنگ کو ملتوی کر دیں, وہ بھی نماز پڑھیں اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد واپس جنگ کر لیں, تو پانچ دس منٹ کے اندر کیا فرق پڑ جائے گا. تو اس موقع پر امام کا جب یہ پیغام پہنچایا اعلان کے ذریعے سے کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے جنگ کو روکو تاکہ ظہر کی نماز پڑھی جا سکے, تو اس کے دو جواب ہو سکتے تھے. ایک جواب کہ ہاں ٹھیک ہے ہم جنگ کو روک دیتے ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھ لیں. دوسرا جواب یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں, ہم تو جنگ کو ملتوی نہیں کریں گے. انہوں نے دونوں میں سے کوئی جواب نہیں دیا, ایک تیسرا جواب دیا جو بڑا بدتمیزی کا اور بہت زیادہ ہیوملیشن کا, ڈسگریس کا جواب تھا. اور وہ جواب کس نے دیا؟ ایک مرتبہ پھر یہ نام ہمارے سامنے آتا ہے, حسین بن تمی, جس کو پہلے کئی مرتبہ آپ اس نام کو سن چکے ہیں, وہی قادسیہ کی چوکی, وہی شخص کہ جس سے حر کا 1000 کا لشکر الگ ہوا تھا. اور اس پورے واقعے کے اندر کربلا میں کئی مرتبہ آپ نے اس کا ذکر سنا, یہ جو حملہ اولا جس کے اندر 50 افراد شہید ہوئے تھے, تو وہ 500 تیر اندازوں کے ساتھ جس نے حملہ اولا میں تیر برسائے وہ یہی حسین بن تمیم تھا. اس موقع پر جب یہ اعلان کیا گیا, پروپوز کیا گیا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ کچھ دیر کے لیے جنگ کو ملتوی کرو, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تم بھی نماز پڑھتے ہو پڑھو, تو حسین بن تمیم نے اس موقع پر ایک جملہ کہا. وہ جملہ کیا تھا؟ اس کا جملہ یہ تھا کہ حسین سے کہہ دو کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے, حسین سے کہہ دو کہ حسین کی نماز قبول نہیں ہے. یہ نماز پڑھنے کا شوق اپنا پورا کر لے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے, نماز اس کی قبول نہیں ہے. یہ جملہ وہ تھا کہ جس کو حبیب ابن مظاہر برداشت نہیں کر سکے, اور حبیب ابن مظاہر نے اس کے جواب میں ایک بہت سخت جملہ ارشاد فرمایا, اور وہ جملہ یہ تھا کہ زعمت ان الصلاۃ لا تقبل من آل محمد, تیرا خیال ہے کہ آل محمد کی حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی, وتقبل منک یا حمار, اور اے گدھے تیری نماز خدا قبول کرے گا. یہ بہت سخت جملہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی کو گدھا کہہ دینا یہ بہت سخت ہے, مگر آپ دیکھیں گے کہ تہذیب آل محمد میں کم صحیح مگر کہیں کہیں آپ کو یہ الفاظ نظر آئیں گے. آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں, یہ میں خاص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے بچوں میں سے یا نوجوان دوستوں میں سے کسی کو حیرانی ہو کہ کیا یہ لفظ بھی استعمال ہوا. بالکل ہوا, بالکل استعمال ہوا. حبیب ابن مظاہر نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اگر حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی تو کیا تجھ جیسے گدھے کی نماز قبول کی جائے گی. یہ جملہ جو جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے, اگر آپ اس کا ریفلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن مجید کے اندر بھی نظر آئے گا. اگر آپ سورہ جمعہ کی تلاوت کریں جو یقیناً ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں, تو وہاں پروردگار نے یہود کے علماء کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ مثل الذین حمل التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا, کہ ان یہودی علماء کی مثال اس گدھے کی مثال ہے کہ جس کے اوپر کتابوں کو لاد دیا گیا ہو تو گدھے کو تو نہیں پتا چلتا کہ لکڑی ہے یا کتابیں, کا جس طرح سے اس کو پتا نہیں چلتا اسی طریقے سے ان کو بھی کوئی احساس نہیں ہے کہ ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا کیا, ان کتابوں کا مطلب کیا, ان کتابوں کا مفہوم کیا ہے. قرآن مجید میں ان علماء سو کے لیے گدھے کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور کتے کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. اگر آپ بلعم باور کے کیس میں دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا کہ مثلہ کمثل الکلب, کہ اس کی مثال کتے کی مثال ہے. بہت سخت ہے, یعنی اگر آپ دیکھیں تو صاحبان علم کی بڑی تعریف ہے, ان کے درجات کی رفعت کا بھی ذکر ہے, مگر اگر یہ معاملہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے سخت مذمت بھی نظر آتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو, میں یہ خالی اس کو طولانی کرنا نہیں چاہ رہا تھا مگر بات تشنا نہ رہ جائے اس لیے عرض کروں گا کہ اگر آپ ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم کی سیرت میں بھی دیکھیں گے تو جنگ خندق کے موقع پر جب عمر ابن عبدود نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی ہے میرے مقابلے پر, اور پیغمبر اکرم یہ سوال کر رہے تھے کہ من لہو, کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے گا, تو ایک ہی تھا جو بار بار کہہ رہا تھا انا لہو یا رسول اللہ, علی ابن ابی طالب. مولا فرما رہے تھے اللہ کے رسول میں اس کے مقابلے پر جاتا ہوں, میں اس کے مقابلے پر جاتا ہوں, اور پیغمبر اکرم دوسروں کو موقع دے رہے تھے کہ کوئی اور بھی بولے, کوئی نہیں بول رہا تھا. اس موقع پر ایک گستاخی بڑی عجیب کی عمر ابن عبدود نے کہ اپنا نیزہ لے کر پیغمبر اکرم کے خیمے پر حملہ آور ہو گیا اور پیغمبر کے خیمے کو چیر دیا, جس کے نتیجے میں بڑی ایک گستاخی. اب پیغمبر اکرم نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ من لحاظ القلب, کہ کون ہے کہ جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا. یہ لفظ قلب بہت کم پیغمبر اس طرح سے استعمال نہیں کرتے تھے مگر اس موقع پر استعمال کیا. تو جناب مرحوم استاد علامہ طالب جوہری صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر نے کتا اس وقت کہا جب گھر پر حملہ کیا, تو سمجھا دیا کہ جب تک تم باہر رہ کر مقابلہ کرو گے تو تم سے مقابلہ کیا جائے گا, مگر اگر آل محمد کے گھر پر حملہ کرو گے تو تمہیں انسان بھی نہیں مانیں گے, تمہیں کتا قرار دے دیں گے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو اب اس موقع پر کہ جب حسین بن تمیم نے گستاخی کا یہ جملہ کہا, تو ابھی آپ دیکھیے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے مگر ظاہر ہے کہ اب جنگ ملتوی نہیں ہو رہی بلکہ ان کی طرف سے تو حملہ ہو رہا ہے, اور اس طریقے سے ریئیکٹ کیا جا رہا ہے. تو جناب حبیب ابن مظاہر نے یہ کہتے ہوئے حسین بن تمیم کے اوپر حملہ کر دیا, اور پھر اس موقع پر جو انہوں نے رجس پڑھا ہے, یعنی یہ اگر میرے بچے یاد رکھ سکیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ ذرا دیکھیے کہ کیا الفاظ ہے, الفاظ نہ بھی یاد رکھ سکیں اس کا مطلب ذہن میں رکھ سکیں, کہ جناب حبیب ابن مظاہر وہ جو حسین نے کہا تھا نا رجل فقی, کہ یہ مرد فقی ہے جو دین کی سمجھ رکھنے والا ہے, رجس کے اندر جو فل بدی پڑھا جاتا ہے, رجس ایکسٹمپورلی پڑھا جاتا ہے, رجس پہلے سے تیاری کے ساتھ لکھا نہیں جاتا, وہ تو ایکسٹمپورلی پڑھا جا رہا ہے, یعنی اس وقت الفاظ کو ڈھال کر اپنی زبان سے ادا کیا جا رہا ہے, ایکسٹمپور ریفلیکسز کا کام ہے. مگر ذرا دیکھیے کہ اس کے اندر بھی آپ کو قرآن کی آیتوں کا مطلب اور مفہوم نظر آئے گا. وہ جناب حبیب ابن مظاہر کیا کہہ رہے ہیں, اقسم لو کن لکم اعدادن, وہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تمہاری تعداد ہمارے برابر ہوتی یا تم ہم سے ڈبل بھی ہوتے, اوشت رقم ولئی تم اقتادا, اگر ہماری تعداد تمہارے برابر ہوتی یا ایسا ہوتا کہ ڈبل کا فرق ہوتا کہ تمہاری تعداد دگنی ہوتی اور ہم آدھے ہوتے, تو بھی تم دیکھتے کہ ہم تم کو نیست و نابود کر دیتے, تمہارا نشان نہ ملتا. یا شر رقم من حسبن و آدا, اے بدترین قوم حسب کے اعتبار سے اور نسب کے اعتبار سے. یہ جناب حبیب ابن مظاہر نے کیا کہا, یہ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے کہ جس کو یہاں پر انہوں نے انکارپوریٹ کیا؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کا صبح شام دن رات قرآن پڑھتے ہوئے قرآن سمجھتے ہوئے گزر رہا ہو, تب جب وہ ایکسٹمپورلی بھی کوئی بات بولے گا فی البدی بھی, تو اس کی گفتگو کے اندر آیات قرآنی کہیں نہ کہیں نظر آئیں گی. یہ جناب حبیب ابن مظاہر نے سورہ انفال کی آیتیں کہ جن کی طرف اشارہ کیا, سورہ انفال قرآن مجید کا 8th سورہ ہے اور سورہ انفال کے اندر جہاد سے متعلق بہت کچھ موجود ہے, اور وہاں پروردگار عالم نے ایک معیار بیان کیا ہے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم. وہاں پر جو زیادہ سے زیادہ معیار بیان کیا ہے قرآن نے وہ یہ کہ اگر کبھی مقابلہ ہو گیا کسی کافر کا, کسی مشرک کا, کسی مومن سے, اور وہ مومن کے جس کے اندر صبر بھی موجود ہو. دیکھیے کتنے ہی افراد ہیں کہ جو صبر کو سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب کچھ نہ کرنا, صبر کا مطلب کچھ نہ کرنا نہیں ہے, صبر کا مطلب ہے ثبات قدم کے ساتھ ڈٹے رہنا, کہ انسان ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے, اسٹیڈ فاسٹنیس کا مظاہرہ کرے. تو وہاں پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مومن کے اندر صبر موجود ہے تو ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ اگر 10 برابر دشمن سامنے آ جائے تو یہ غالب آئے گا. 10 برابر اگر دشمن سامنے آ جائے تو یہ غالب آئے گا. اور پھر ایسا کسی غزوے میں نہیں ہو پایا تو وہیں پر فوراً بلا فاصلہ, لیکن ظاہر ہے کہ کسی اور غزوے کے بعد پروردگار عالم نے اس کو ایڈریس کیا اور اس پر تبصرہ کیا, اور وہ کیا کہ علم ان فیکم ضعفا الان خفف اللہ عنکم, کہ اب ہم اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں. وہ علم ان فیکم ضعفا, اور خدا نے جان لیا یعنی تم ایکسپوز ہو گئے کہ تمہارے اندر کمزوری موجود ہے. تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے, ہر شخص علی ابن ابی طالب تو نہیں ہوتا, ہر شخص علی ابن ابی طالب تو نہیں ہوتا, ہر شخص صاحب ذوالفقار تو نہیں ہوتا, ہر شخص فاتح خندق و خیبر تو نہیں ہوتا, تو ہر ایک میں اتنی دمخم اتنا دمخم اس میں نہیں ہے. تو انہوں نے کچھ کمزوری کا مظاہرہ کیا تو اب پروردگار نے اس کو کم کر دیا. پروردگار نے فرمایا کہ پہلے تو ہم نے میکسیمم معیار بتایا تھا کہ اگر مومن صبر کرنے والا ہے تو وہ 10 برابر دشمن کے اوپر غالب آئے گا, اور اب ہم اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں. الان اب خفف اللہ عنکم, ہم تخفیف کر دیتے ہیں. یہ جو آپ ڈسکاؤنٹ سنتے ہیں اس کے لیے عربی کا لفظ ہے تخفیف, تو خفف اللہ عنکم, اللہ تمہارے کیس کے اندر تخفیف کر دیتا ہے. وہ علما, اور جان لیا اللہ نے کہ ان فیکم ضعفن, کہ تمہارے اندر کمزوری ہے, یعنی تمہارے اندر اس لیول کا صبر نہیں ہے, لیکن اب بھی اتنا تو ہم تم سے مانگتے ہیں. اور وہ کیا کہ اگر 10 برابر دشمن پر تم غالب نہیں آتے تو کم سے کم دگنے دشمن کے اوپر تم ضرور غالب آ جاؤ گے, یعنی اس سے کم تو ہمارے لیے قابل قبول ہی نہیں ہے. پھر یا تمہارے اندر ایمان کی کمی ہے یا تمہارے اندر صبر کی کمی ہے, دونوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی ہے, اور ایسی کمی ہے کہ تم جو منیمم سٹینڈرڈ ہے کہ جو تمہارے لیے پاس مارکس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, تم وہ بھی حاصل نہیں کر پا رہے. اب آپ غور کیجئے گا کہ یہ, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو پروردگار نے فرمایا کہ 10 برابر یا 2 برابر, اس میں ایک چیز ہے کہ جس کو آپ جب سائنٹیفک ایکویشنز کو سالو کرتے ہیں تو میرے بچے اس بات کی گواہی دیں گے, کہتے ہیں کانسٹنٹ, کہ ایوری ادر تھنگ کانسٹنٹ, سٹرس پیریبس, کہ باقی تمام چیزیں کانسٹنٹ ہوں. کانسٹنٹ کا کیا مطلب ہے اس کیس کے اندر؟ اس کیس کے اندر کانسٹنٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس طرف جو سپاہی ہیں اور اس طرف جو سپاہی ہے, اس طرف ایک ہے اس طرف 10 ہیں, یا اس طرف ایک ہے اس طرف 2 ہیں, ڈبل ہوں گے تو 2, اور اگر 10 گنا ہوں گے تو 10, باقی سب چیزیں کانسٹنٹ. جیسی تلوار اس کے پاس ویسی تلوار اس کے پاس, جیسا گھوڑا اس کے پاس ویسے گھوڑے اس کے پاس, جیسی زرہ اس کے پاس ویسی زرہ اس کے پاس, جیسا خود اس کے پاس ویسا خود اس کے پاس. یہ اگر بھوکا ہے تو وہ بھی بھوکا ہو, اور اس نے اگر کھانا کھایا ہے تو یہ بھی کھانا کھا چکا ہو. یہ اگر پیاسا ہے تو وہ بھی پیاسا ہو, اور اگر اس نے پانی پی لیا ہے تو اس نے بھی پانی پی لیا ہو. یہ اگر نیند کر چکا ہے تو اس نے بھی نیند کی ہو, اور اگر یہ اگر بیدار رہا ہے رات بھر تو یہ بھی بیدار ہو. اب اگر یہ ساری چیزیں کامن ہیں, سیم ہیں, اور صرف اتنا فرق ہے کہ اس طرف 10 ہیں اور اس طرف 1 ہے, تو پروردگار کا مطالبہ یہ ہے کہ کم سے کم 2 کے اوپر غالب آؤ اور زیادہ سے زیادہ 10 کے اوپر غالب آؤ. اگر 10 کے اوپر غالب آ گئے تو تم نے جو بہترین معیار تھا اس کو حاصل کر لیا, اور اگر 10 پر غالب نہیں آتے تو کم سے کم 2 پر تو آؤ. اس سے کم ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر ممکن ہو نا تو ذرا کاپی پینسل لے کر, اور یہ جتنی تقریریں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں ان سے ہی صرف اگر اسٹیٹسٹکس لے لیں, اعداد و شمار لے لیں, اور اگر پھر زیادہ حوصلہ ہو تو وہ کتابیں کہ جنہوں نے کربلا کو ڈسکس کیا ہے ان کو ذرا دیکھیے, اور جا کر چیک کیجئے کہ حسین کے تو سب شہید ہو گئے نا, اور سامنے جو افراد تھے ان کے کتنے مارے گئے. اگر حسین کے 100 ہیں اور 200 کو یہ قتل کر دیں تو انہوں نے اس کم سے کم معیار کے اوپر کامیابی حاصل کر لی, اور زیادہ سے زیادہ کے حساب سے اگر یہ 100 ہیں تو ان کو 1000 کو قتل کرنا چاہیے. کمال یہ ہے کہ یہ 100 ہو کر, 72 ہو کر, 150 ہو کر 2 گنا کو قتل نہیں کر رہے, 10 گنا کو قتل نہیں کر رہے, 100 گنا کو قتل کر رہے ہیں. یعنی جو معیار شجاعت کا قرآن نے بیان کیا تھا یہ اس سے بھی کئی گنا آگے چلے گئے. جبکہ باقی ساری چیزیں کانسٹنٹ نہیں ہیں, جبکہ باقی ساری چیزیں کانسٹنٹ نہیں ہیں. ان میں سے ہر ایک کے پاس گھوڑا نہیں ہے, وہ سامنے جتنے بھی ہیں گھڑ سوار ہیں. ان میں سے ہر ایک کے پاس محدود تیر ہیں, ان کے پاس تیروں کی ایک پوری ان کے پاس اسٹاک موجود ہے. یہ بیچارے بھوکے ہیں, وہ سامنے جتنے وہ سیر ہیں. یہ پیاسے ہیں, ان کے پاس پانی کی کوئی کمی نہیں ہے. یعنی اگر آپ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ایڈوانس ہے, مگر اس کے باوجود یہ ٹیکنالوجی میں کم ہونے کے باوجود ان کے اوپر غالب آتے ہیں. تو یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ جب کبھی کوئی مغرور متکبر بننا چاہتا ہے تو اس بڑے بننے والے کو خدا اس سے پٹواتا ہے کہ جس کو دنیا چھوٹا سمجھ رہی تھی. جو ہوتا ہے کہ ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری, کہ زخم بھی لگے اور زخم کے ساتھ ساتھ اس کو اور زیادہ رسوا کیا جائے, کہ جو اتنا مغرور اور متکبر بن رہا تھا اس کو اور رسوا کیا جائے. اب آپ نے غور فرمایا, بس بین السطور حالات حاضرہ کے اوپر شاید اس سے زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو جناب حبیب ابن مظاہر نے منیمم کی بات کی, لیکن اس کے بعد پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ میکسیمم کی طرف چلے گا. یہ بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ دعوے زیادہ نہیں کرنے چاہیے, عملی طور پر کر کے دکھا دینا چاہیے. یہاں پر جناب حبیب نے کہا کہ اگر تم ہمارے برابر ہوتے یا تمہاری تعداد ہم سے ڈبل ہوتی تو بھی تم کو ہم نابود کر دیتے, جیسے کہ پریکٹیکلی ہم تو اس سے اور آگے چلے گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس ریزن کو بھی بتایا کہ کیا وجہ ہے. تو میں نے کہا نا کہ قرآن کی آیت مجھے ان کے اس رجس کے اندر نظر آتی ہے کہ انا حبیب و ابی مظاہر, میرا نام حبیب ہے, میرے بابا کا نام مظاہر ہے, فارس و حیجا, میں شہ سوار عرب ہوں, میدان کا بہادر ہوں, لڑنے والا ہوں. انتم اعد عد و اکثر, تم اپنی تعداد کو دیکھو تو ہم سے زیادہ ہو. ونحن اوف منکم و اصبر, مگر وفاداری میں ہم تم سے بہت آگے ہیں, صبر میں ہم تم سے بہت آگے. تم تعداد میں زیادہ ہو سکتے ہو مگر صبر و رضا و وفا کے اندر ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ونحن اعلی حجتن و ازہر, دلیل ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس حق ہے, ہمارے پاس تقویٰ ہے جو تمہارے پاس مفقود ہے. یہ جناب حبیب ابن مظاہر کہتے چلے جا رہے تھے, مگر اب جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنا پورا کام مکمل کر لیا. حسین کا ساتھ بھی دیا, دفاع بھی کیا, باقاعدہ جو ایک ونگ تھا پورا اس کو لیڈ بھی کیا, یہاں تک کہ جناب حبیب ابن مظاہر اس موقع پر شہید ہوئے. اور جب ان کو شہید کیا گیا, ان کے قاتل کا نام بھی موجود ہے کہ بدیل بن حزیز زریم ہے کہ جس نے ان کو قتل کیا, بدیل بن سریم نے. مگر جب جناب حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے, ان کی شہادت کے موقع پر ایک عجیب چیز امام کے چہرے کے اوپر نظر آئی, اور وہ کیا, دیکھیے اوور آل اگر آپ دیکھیں گے نا تو امام مظلوم کا اپنا جملہ ہے, وہ فرماتے تھے, یہ نقل کیا باقاعدہ تاریخ میں اور مقتل کے اندر, کہ حسین ابن علی جیسے جیسے عاشور کا دن بڑھتا جا رہا تھا, حسین کے چہرے کا نور بڑھتا جا رہا تھا, امام کے چہرے کا جو نور ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا. اور امام یہ کہتے تھے کہ ان سارے مصائب کا, مصائب ہیں ان مصائب کا اثر بھی ہے, مگر ان سارے مصائب کو سہنا میرے لیے آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. کبھی آپ نے بچے کو دیکھا جب وہ کھیلتا ہے کسی مقابلے میں اور ماں باپ نظر آ جائیں تو وہ تھکن بھول جاتا ہے, وہ ساری تھکن کو فراموش کر دیتا ہے. جب اس کے ماں باپ اس کو کہیں کہ کیا زبردست کھیل رہے ہو, تالیاں بجانے شروع کر دیں, اس کو بک اپ کرنا شروع کر دیں, تو امام حسین فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بچہ ماں باپ کی اس سپورٹ کی وجہ سے کھل اٹھتا ہے تو ذرا بتاؤ کہ میری کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ مجھے مرحبا کہنے والا میرا خدا ہے, میرا پروردگار ہے کہ جو گلوریفائی کر رہا ہے, میرا پروردگار ہے جو مجھے تعریف و تمجید و تحسین کے کلمات سے نواز رہا ہے. تو میرے لیے ان مصائب کا سامنا کرنا آسان ہے. مصائب ہیں بالکل ہیں, کیا ان کا غم ہے؟ بالکل ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں کہ کچھ مقامات پر جہاں امام حسین کے چہرے پر غم کے آثار غیر معمولی طور پر نمایاں ہوئے. جیسے ایک تو وہ موقع آج ہمیں ڈسکس کرنا ہی ہے جناب ابو الفضل عباس کا, کہ جب کمر کی شکستگی کا احساس ہوا. تو آپ جانتے ہیں ہر مجاہد جو شہید ہو رہا تھا امام کو صدمہ ہے, لیکن جناب ابو الفضل عباس کا غیر معمولی صدمہ. اسی طریقے سے جناب علی اکبر, وہ آپ سنتے ہیں کہ آنکھوں کے آگے کچھ دیر کے لیے اندھیرا چھا گیا. پہلا موقع کون سا تھا کہ جب لوگوں نے محسوس کیا کہ حسین کے چہرے پر صدمہ نظر آ رہا ہے؟ دل تو دکھی ہے لیکن چہرے پر جو صدمے کے آثار ہیں وہ نظر آنا شروع ہوئے. کہ وہ پہلا موقع تھا جب جناب حبیب ابن مظاہر شہید. جناب حبیب کی شہادت کے موقع پر الفاظ یہ ہیں کہ چہرے پر شکستگی کے آثار نمایاں ہو گئے اور انتہائی صدمے کا اظہار کیا. ابھی ظہر کی نماز منعقد نہیں ہوئی, ظہر کا وقت ہو گیا, خواہش کی امام نے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جنگ کو ملتوی نہیں کیا, اور جنگ کے دوران اتنا اسپیس کریٹ ہو سکے کہ نماز پڑھی جا سکے جو خاص ایک طریقہ ہے, وہ ابھی نہیں ہو پایا. تو یہ آپ سمجھیے کہ تمہید جنگ ہو رہی ہے, تمہید نماز, اس کے لیے جنگ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے اتنی فرصت پیدا کی جائے کہ نماز پڑھی جا سکے. تو یہاں پر جناب حبیب شہید ہو گئے, اور جناب حبیب کی شہید کے بعد پھر ایک مرتبہ جناب حر بن یزید ریاحی. ابھی تک جناب حر شہید نہیں ہوئے تھے, کئی دفعہ اس سے پہلے میدان میں جا چکے ہیں, اور اب ایک مرتبہ پھر جناب حر میدان کے اندر گئے. اور ان کا بھی ذرا رجز سنیے, وہ فرماتے ہیں آ لئی تو, اس موقع کا یہ رجز ہے, آ لئی تو میں نے قسم کھائی. یہ ایلا قسم کے لیے وہ لفظ ہے کہ جو استعمال ہوتا ہے فقہ کی کتابوں کے اندر بھی ایک خاص کانٹیکسٹ میں اس کا ذکر آتا ہے. آلئی تو میں نے قسم کھائی ہے, لا اقتلو حتی اقتلا, ایسے ہی قتل نہیں ہوں گا جب تک کئی کو قتل کر نہ لوں. سرنڈر نہیں ہوگا ہماری طرف سے, سرنڈر نہیں ہوگا. لا اقتلو حتی اقتلا, اس وقت تک تمہیں نہیں قتل کرنے دوں گا کہ تم مجھے قتل کر دو جب تک کہ میں خود آگے بڑھ بڑھ کر کئی افراد کو قتل نہ کر دوں. ولن اصاب الیوم الا مقبلا, اور یہ بھی سن لو کہ مجھے تم زخمی بھی نہیں کر پاؤ گے کہ جب تک تم مجھے آگے بڑھتا ہوا نہ دیکھ لو. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے میدان سے فرار اختیار کرتا ہوا دیکھو اور میری پیٹھ پر حملہ آور ہو جاؤ, یہ نہیں ہو پائے گا. میدان میں دائیں بائیں کہیں سے بھی حملہ ہو جائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے میدان سے فرار اختیار کرتے ہوئے دیکھو اور پھر مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ. اضربہم بالسیف, میں انہیں ماروں گا تلوار سے ماروں گا, ضربن مفصلا, اور ایسی ضرب لگاؤں گا جو فیصلہ کن ہوگی. میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے, پسپائی اختیار کرنے والوں میں سے, کمزوری دکھانے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ جناب حر مقابلہ کر رہے تھے, اور اب ہمیں ایک جوڑی نظر آئی, جناب حر اور جناب زہیر کی, جناب حر اور جناب زہیر. پھر یاد کریں دونوں میمنہ اور میسرہ کے لیڈرز ہیں, اور اب یہ دونوں میدان میں مل کر لڑ رہے ہیں. پھر یاد دلا دوں, ابھی ظہر کی نماز نہیں ہوئی ہے, ابھی یہ مل کر لڑ رہے ہیں. تمہید کہ کسی طریقے سے اتنی گنجائش پیدا ہو کہ ہم نماز کے لیے مسلح بچھا سکیں. مسلح سے میری مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو سکیں, رکوع اور سجدہ کر سکیں, اس بات کی کوئی گنجائش پیدا ہو سکے. تو ان دونوں نے مل کر لڑنا شروع کیا, اور وہ لڑ بھی رہے تھے اس طریقے سے کہ اگر حر محاصرے میں آ جاتے تو زہیر آگے بڑھ کر ان کو چھڑواتے, اور اگر زہیر محاصرے میں آ جاتے تو حر آگے بڑھ کر ان کو چھڑواتے. یہ کئی مرتبہ ہوا, یہاں تک کہ جناب حر ایک مرتبہ اتنے شدید محاصرے میں گھر گئے کہ جناب زہیر چاہ کر بھی ان کو اس سے چھڑا نہ سکے, اور اس موقع پر جناب حر کی شہادت ہوئی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ صبح کے وقت نہیں, ظہر ہونے کے بعد نماز سے پہلے جناب حر کی شہادت ہوئی. اور اب جناب حر ان کو جب خیموں کے قریب لایا گیا کہ جہاں پر کچھ فرصت سے امام حسین ان کو دیکھ سکیں, تو پھر ایک مرتبہ امام نے اس جملے کو تکرار کیا کہ جو اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب حر توبہ کرنے کے لیے امام کے قدموں میں آئے تھے. یہ جملہ امام نے اس وقت بھی کہا تھا, اور اس وقت کہ جب جناب حر شہید ہو رہے ہیں اس موقع پر بھی کہا کہ انت الحر کما سمت کا امو کا, اے حر تو ویسا ثابت ہوا جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا. حر یعنی آزاد, ہر غلامی سے آزاد, صرف اللہ کی غلامی, صرف اللہ کی بندگی. تو یزید و ابن زیاد و عمر سعد کی غلامی سے آزاد ہو گیا. وہ انت الحر فی الدنیا و انت الحر فی الآخرہ, تو دنیا میں بھی حر اور تو آخرت میں بھی حر. یہ وہ موقع تھا کہ جب فوج بھی تھوڑی پیچھے کی طرف ہوئی دشمن کی, اور یہاں پر اسپیس بنا کہ جہاں کچھ نماز پڑھی جا سکے. یہ وہ نماز ہے کہ جس کو فقہ کی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں صلاۃ الخوف, نماز خوف. اس کا طریقہ کار خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے بیان بھی کیا ہے. یہ جو صلاۃ الخوف ہے, لفظ خوف سے آپ کو وحشت نہ ہو, یہاں پر خوف کا وہ مطلب نہیں ہے. ایک خوف ہوتا ہے دل کا, وہ والا خوف نہیں. خوف سے یہاں پر مراد ہے اندیشہ, ایک پروبیبل اٹیک ہے کہ جو ہو سکتا ہے, اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک ترکیب جو پروردگار عالم نے بتائی. ترکیب کا مطلب طریقہ جو پروردگار نے بیان کیا, وہ یہ کہ اس میں یہ ہوگا کہ جنگ کے دوران امام جماعت ہے, پیچھے جتنے بھی سپاہی ہیں ان کی دو حصے کر دیے جائیں گے. ایک حصہ پیچھے نماز پڑھے گا, دوسرا حصہ دفاع کرے گا. چونکہ یہ دفاع کر رہے ہیں اس امکانی حملے سے, اور اس اندیشے کے دوران یہ نماز پڑھی جا رہی ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں نماز خوف. کہ آدھے فوجی آدھے سپاہی دفاع کریں گے, آدھے سپاہی پیچھے نماز پڑھیں گے. ظہر کی نماز ہے, چار رکعت نہیں پڑھی جائے گی, دو رکعت پڑھی جائے گی. اور جب یہ دو رکعت نماز پڑھی جائے گی تو اس انداز سے پڑھی جائے گی کہ پہلی رکعت جماعت کے ساتھ انہوں نے پڑھ لی, اور اب امام تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرے گا. دوسری رکعت یہ تیزی کے ساتھ مکمل کریں گے جتنے سپاہی پیچھے موجود ہیں. پھر اس کے بعد ان کی نماز ہو گئی, اور اب یہ جائیں گے اور ان کو ریپلیس کریں گے کہ جو دفاع کر رہے تھے, اور وہ وہاں سے یہاں پر آئیں گے, اور یہاں پر آ کر امام جماعت کے پیچھے امام کی یہ دوسری رکعت ہوگی, ان کی یہ پہلی رکعت ہوگی. پھر امام کی نماز مکمل ہو جائے گی اور یہ دوسری رکعت فرادا کمپلیٹ کریں گے. یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف, کہ دشمن اس کو ایکسپلوئٹ بھی نہ کر سکے, ایسا نہ ہو کہ حملہ آور ہو جائے اور یہاں پر نماز جماعت کے ساتھ مکمل ہو جائے. اس سے نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے, نماز جماعت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. کہ ایسے موقع پر بھی اسلام پسند کرتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا جائے. اب یہاں پر امام نے کیا کیا, دیکھیے امام کے پاس تو اب ساتھی بچے کتنے, 60 سے زیادہ تو شہید ہو چکے ہیں, تقریباً 70 کے قریب تو شہید ہو چکے ہیں. تو اب افراد بچے کتنے ہیں, بہت کم. اس میں بھی امام نے اس کام کو کر کے دکھایا. اس میں جو نمایاں ترین نام آتے ہیں وہ دو آتے ہیں, ایک نام ہے سعید بن عبداللہ حنفی اور دوسرا نام زہیر ابن قین کا. پھر ایک مرتبہ جناب زہیر ابن قین, میں نے آپ سے گزارش کی تھی زہیر بہت ہی اہم مجاہد کا نام ہے, اس کو نظر انداز مت کیجئے. اس کو نظر انداز مت کیجئے. یہ بہت اہم امام کا ساتھی ہے کہ جس نے کربلا کے اندر بڑا کارنامہ انجام دیا. ابھی تک جناب زہیر یہ ظہر کی نماز میں امام کے دفاع کرنے والوں میں شامل. جناب علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے جو اس کے بارے میں لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. وقال الحسین, حسین نے کہا, لزہیر ابن القین و سعید بن عبداللہ, زہیر ابن قین سے اور سعید بن عبداللہ سے, تقدم امامی, تم دونوں میرے آگے کھڑے ہو جاؤ, حتی اصلی الظہر, یہاں تک کہ میں ظہر کی نماز پڑھ سکوں. فتقدم اماما, اور وہ دونوں کے دونوں امام کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے, فی نحو من نصف اصحابہی, آدھے ساتھیوں کے ساتھ. یہ دونوں آگے کھڑے ہو گئے مگر آدھے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے, حتی صلی بہم صلاۃ الخوف, یہاں تک کہ امام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ نماز جماعت پڑھی کہ جس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے. یہ ہے حسین ابن علی. نمایاں نام ہے سعید اور زہیر کا. اس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ سعید کے لیے تو یہ بھی ممکن نہیں ہوا کہ ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا آ کر کھڑا ہو سکے. علامہ سید علی نقی صاحب کو پھر میں کوٹ کروں, فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب فقہ جاننے والے تھے, مجھے حق نہیں ہے کہ میں کہوں کہ انہوں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی. کیسے میں کہہ سکتا ہوں؟ اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ جب ان کو تیر لگ رہے تھے اور یہ جھک رہے تھے تو کس کو پتا ہے کہ اشاروں سے انہوں نے رکوع نہیں کیا یا اشاروں سے انہوں نے سجدہ نہیں کیا. اس موقع پر انہوں نے بھی یقیناً یہ نماز اپنی مکمل کی. مگر سعید کا معاملہ غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا, اس لیے کہ سعید 13 تیر ان کے جسم میں لگے تھے. 13 تیر, باقاعدہ یہ عدد کتابوں کے اندر آیا کہ 13 تیر جناب سعید کو لگے, اور امام نے یہاں اپنی نماز مکمل کی اور گویا بالکل الائنڈ تھے کہ جیسے ہی حسین ابن علی کی آواز آئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور سعید زمین کربلا پر گرے. 13 تیر لگے ہوئے تھے, اب بہت کمزوری آ چکی ہے. حسین ابن علی نے فوراً ان کی قدردانی یہ کی کہ قریب آئے اور ان کے سر کو اپنی گود میں لیا, اور جیسے ہی سعید نے آگوش امام کی حرارت کا احساس کی, آنکھیں کھولی, امام کے چہرے کی زیارت کی, مسکرائے اور کہنے لگے, حل وفی تو ابن رسول اللہ, فرزند رسول, مجھے تو بس اتنا بتا دیجئے, میں نے وفاداری کا مظاہرہ کیا, میں نے بے وفائی تو نہیں کی. اور حسین ابن علی نے اپنے اس وفادار صادق کی یوں قدر کی کہ کہنے لگے, نعم قد وفیت یا سعید, اے سعید تو نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. یہ جناب سعید کی شہادت کا موقع ہے, اور جناب سعید کی شہادت کے بعد پھر امام کا وہ انتہائی اہم ساتھی زہیر ابن قین, وہ بھی اس موقع پر شہید ہوئے. کثیر بن عبداللہ شعبی اور مہاجر بن اوس, یہ ہیں جناب زہیر بن قین کے قاتل. مہاجر بن اوس, یہ نام بھی اگر آپ ابتدا سے ساتھ ساتھ فالو کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا, جب ہر جا رہے تھے بالکل اینڈ میں حسین کی طرف, تو مہاجر بن اوس تھا کہ جس نے سوال کیا تھا, اگر میں کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے کا سب سے بہادر انسان کون ہے تو میں تیرا نام لیتا, مگر یہ کیا کیفیت ہے کہ تیرے پیروں میں لرزہ ہے, تیری زبان کپ کپا رہی ہے, تیری آنکھوں کی گردش بتا رہی ہے کہ تیرے دل کا عجیب عالم ہے. جس پر ہر نے کہا تھا, میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں اور جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتا. یہ مکالمہ جس مہاجر بن اوس سے تھا, وہ مہاجر بن اوس جناب زہیر ابن قین کے قاتلوں میں شامل ہیں. اب اس کے بعد ظہر کی نماز ہو گئی, ظہر کی نماز کے بعد سعید بن عبداللہ, ان کی بھی شہادت ہو گئی, سعید بن عبداللہ کے ساتھ زہیر بن قین کی بھی شہادت ہو گئی. ظہر کی نماز ہو چکی, اور اب آہستہ آہستہ امام کے باقی ساتھی بھی شہید ہوتے چلے گئے. اب یہ بالکل آخری لوٹ آپ کہہ لیجئے امام کے ساتھیوں کا کہ جو شہادت کی طرف جا رہے ہیں, نافع بن ہلال جملی. آپ کو یاد ہوگا میدان میں جانے والے ابتدائی لوگوں میں نافع بن ہلال بھی شامل ہے, عبداللہ بن عمیر کلبی, ان کے بعد جناب ہور, پھر ان کے بعد نافع بن ہلال جملی, وہی تیر انداز جس کی تیر اندازی بہت مشہور تھی. ان کے پاس تیروں کا اسٹاک ہوتا تھا, تیر زہر میں بجائے ہوئے تھے اور ان کے اوپر انہوں نے نام بھی لکھے ہوئے تھے, اس کے سفاروں کے اوپر انہوں نے اپنا نام بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ میرے تیر ہیں, ذرا سنبھل کے رہنا. اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے پہلے جو اعلان کیا تھا وہ واپس ایک مرتبہ کیا, میدان میں گئے اور میدان میں جا کر کہا, انا الجملی, میں ہوں جملی, انا علی دین علی, اور میں ہوں علی ابن ابی طالب کے دین پر. تم علی کے نام سے چڑھتے ہو تو سنو, میں علی کے دین پر ہوں, میرا دین دین علی, یہ کہہ کر انہوں نے تیر چلانا شروع کیے, مقابلہ شروع کیا, اور ایسے میں 12 افراد کو انہوں نے قتل کیا. پھر واپس یاد کیجئے, ایک دو کے مقابلے میں غالب آ جائے تو منیمم, 10 کے مقابلے میں غالب آ جائے تو میکسیمم, یہ اس سے بھی آگے جا رہا. 12 کو تو انہوں نے تنہا اس بھوک پیاس کے عالم میں قتل کیا. اس سے پہلے بھی جو یہ قتل کر چکے تھے وہ اپنی جگہ پر, یہ تو سیکنڈ راؤنڈ ہے, مگر ایک مرتبہ پھر انہوں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا, کئیوں کو زخمی کیا, کئی افراد کو زخمی کیا انہوں نے. اور پھر اس کے بعد ان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ ان کی پیشانی پر حملہ کر کے ان کا سر پھاڑ دیا گیا, ان کا خون بہ رہا تھا, ان کے دونوں بازو شکستہ ہو گئے تھے, کاٹنے لی گئے تھے, شکستہ ہو گئے تھے, یعنی اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں. تو اب یہ تیر چلانے کے بھی قابل نہیں رہے, سر سے خون بہ رہا ہے, تو جنگ تو جنگ ہے, ایسا نہیں ہو. یقتلون و یقتلون, ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال دونوں کو خرید لیا. یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں, یقتلون و یقتلون, تو قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہو بھی جاتے ہیں, دونوں چیزیں ہوں گے. تو یہاں پر اب جناب نافع ابن ہلال جملی وہ زخمی ہو گئے, بازو ٹوٹ چکے ہیں, سر کے اوپر بہت سخت زخم آ چکا ہے, خون بہ رہا ہے, اور ایسے میں عمر سعد کے سامنے شمر نے اس کو گرفتار کیا, شمر نے گرفتار کیا اور لے کر آیا. جناب عمر سعد, جناب نافع سے عمر سعد نے یہ کہا کہ نافع یہ تم نے اپنے ساتھ کیا کیا, ضائع کر دیا اپنے آپ کو. یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی اس طرح کے جملے جو بڑے ڈی موٹیویٹنگ ہوتے ہیں وہ سننے پڑتے ہیں, نافع یہ تم نے اپنے نفس کے ساتھ کیا سلوک کیا. نافع کے سر سے خون بہ رہا تھا, اس نے جواب دیا مجھ سے اگر پوچھتے ہو نا, یاد کیجئے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بڑا کھلا ڈھلا خطیب تھا, بہت کھل کر بات کرنے والا تھا, اس نے کہا میرے ضمیر سے تو خدا واقف ہے کہ میری نیت کیا تھی, مگر خدا کی قسم مجھے خوشی ہے کہ میں نے 12 آدمی تم میں سے جان سے مارے, زخمیوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے, مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے فرض کے ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی, اور اگر میرے بازو نہ ٹوٹ جاتے تو تم مجھے اس طرح گرفتار بھی نہیں کر سکتے تھے. شمر نے کہا عمر سعد سے کہ اس کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے, تو عمر سعد نے کہا تم گرفتار کر کے لائے ہو, تم اس کو قتل کرو جو تم کو کرنا. اور جب شمر نے تلوار سے اس کو قتل کرنا چاہا تو نافع نے ایک جملہ کہا, اگر تم لوگ مسلمان ہوتے تو کبھی ہم لوگوں کے خون میں ہاتھ نہ بھرتے, شکر ہے خدا کا کہ اس نے ہم لوگوں کی موت بدترین مخلوق کے ہاتھوں سے قرار دی, کہ تم سے بدتر کوئی روئے عرض کے اوپر ہو نہیں سکتا. جناب نافع اس کے بعد شہید کر دیے گئے, اور اب امام کے ساتھیوں کی تمنا تھی کہ جلد سے جلد ہمیں موقع ملے اور ہم بھی اپنے مقام شہادت تک فائز ہو جائیں. عبداللہ و عبد الرحمن ان دونوں کا تعلق غفاری قبیلے سے تھا, اور یہ دونوں بھائی تھے, یہ امام کی خدمت میں آئے اور کہا آپ کو ہمارا سلام قبول ہو, دشمن بہت قریب آ گیا, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے قتل ہوں. امام نے ان کی اس خواہش کا احترام کیا, امام نے کہا کہ ہاں یہ سامنے میدان جنگ میری نظروں کے سامنے تم لڑائی کرو, اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری لڑائی خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں. اور پھر امام کے سامنے وہ سب کے سب دونوں بھائی شہید ہوئے. دو اور بھائی, یہ چچا زاد بھائی بھی ہیں اور ایک ماں سے دونوں کے دونوں ہیں, یعنی ایک اعتبار سے چچا زاد بھائی, مگر ایک کا انتقال ہوا پھر اس کے بعد دوسرے بھائی سے انہوں نے شادی کی, جس کے نتیجے میں دوسرا بھائی ان کا پیدا ہوا, دوسرا بیٹا جو ان دونوں کا پھر بھائی بنا. تو یہ چچا زاد بھائی بھی ہیں اور ایک ماں سے دونوں کے دونوں ہیں. ان کا نام ہے سیف بن حارث بن سری اور مالک بن عبد بن سری, سیف بن حارث بن سری, مالک بن عبد بن سری, تو دادا دونوں کا ایک ہی ہے. یہ دونوں کے دونوں امام کے پاس آئے اور کچھ بولنا چاہ رہے تھے, بول نہیں پا رہے تھے. یعنی اب یہ جذبات ذرا اس کو دیکھیے, یہ بولنا چاہ رہے تھے بول نہیں پا رہے, یہاں تک کہ انہوں نے امام کے سامنے گریا کرنا شروع کر دیا, ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے, دونوں رونے لگے اور روتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ امام نے ان سے کہا کیوں میرے بھائی کے فرزندوں, ذرا انداز بھی تو آپ دیکھیں محبت بھرا, کہ حسین کیوں میرے بھائی کے فرزندوں رو کیوں رہے ہو, کیوں آنسو بہا رہے ہو, تھوڑی دیر میں ابھی دیکھو خوشی ہی خوشی تمہیں نصیب ہوگی, کچھ دیر کی تو بات ہے, جب شہید ہو جاؤ گے تو تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا, تمہارے لیے خوشی ہی خوشی ہے. ان دونوں نے کہا ہمارے, اب ان میں حوصلہ آیا تو زبان سے کچھ الفاظ نکلے, اب یہ الفاظ سنیے, ہماری جان آپ پر قربان, ہم اپنے لیے نہیں رو رہے, ہم اس لیے نہیں رو رہے کہ ہمیں اپنا کوئی خیال ہے, ہمیں آپ کی بے کسی پر رونا آ رہا ہے, ہمیں آپ کی بے کسی پر رونا آ رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے, ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں, مگر ہمیں معلوم ہے کہ تابق ہے, کچھ دیر کی بات ہے کہ جب ہم شہید ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ قتل کر دیے جائیں گے. یہ منظر میرے ذہن میں آتا ہے اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ آپ کی بے کسی کی وجہ سے ہم آنسو بہا رہے ہیں. امام نے کہا خدا تم دونوں کو اے میرے بھتیجوں جزائے خیر دے اس صدمے کی وجہ سے اور اس ہمدردی کے لیے جو تمہیں میرے ساتھ ہے, خدا تم کو بہترین جزا دے. اور اس کے بعد ان دونوں جوانوں نے بھی اپنی جان قربان کر دی. اب آئیے بریر حمدانی, یہ نام آپ نے کئی مرتبہ سنا, بریر حمدانی کربلا کے وہ شہید کے جن کا نام معروف ہے. یہ جناب بریر حمدانی کی جو شہادت ہے بہت زیادہ دلچسپ ہے. میں واقعا چاہتا ہوں کہ آپ خاص طور پر جناب بریر حمدانی کی شہادت پر توجہ کریں کہ یہ ہوا کیا. ایک اختلاف تو یہ ہے کہ ظہر سے پہلے شہید ہوئے یا ظہر کے بعد شہید ہوئے, وہ اتنا زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے. جناب بریر حمدانی کوفہ کے رہنے والے تھے, جواب جی ہاں کوفہ کے رہنے والے تھے. گمنام انسان تھے, جی نہیں گمنام نہیں تھے, مشہور انسان تھے. یہ جناب بریر حمدانی ان کی شہرت تھی قاری قرآن, قاری قرآن, قرآن کی قرأت, قرآن پڑھنے والے, قرآن پڑھانے والے, قرآن سکھانے والے. اور اس زمانے میں قاری قرآن کا ایک مطلب ہوتا تھا حافظ قرآن, تو یہ حافظ قرآن بھی تھے, قاری قرآن بھی تھے اور قرآن ٹیچ کرتے تھے. کوفہ کی مسجد کے اندر بہت سے بچے آ جاتے تھے ان کے پاس اور یہ بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے. تو ان کی شہرت تھی کہ یہ خادم قرآن ہیں, خادم کتاب خدا ہیں. ان کی شہرت یہ تھی کہ یہ دین کی یہ بنیادی تعلیمات دیا کرتے ہیں. یہ بریر حمدانی جب میدان میں آئے ہیں تو ان کو دیکھ کر سامنے سے ایک شخص آیا جس کا نام تھا یزید بن معقل. یہ وہ والا یزید نہیں, امیر شام کا بیٹا, شام والا, دمشق والا, وہ نہیں. یہ یزید بن معقل جو کہ کربلا میں موجود تھا اور جناب بریر حمدانی کے سامنے آیا. یہ یزید بن معقل یہ جناب بریر کو جانتا تھا, معاشرت تھی, ملاقاتیں تھیں, بات چیت تھی کہ ٹھیک ہے ہمارا دینی نظریہ الگ الگ ہے, مگر وہی والی بات کہ ایک شہر کے اندر رہ رہے ہیں, ایک محلے کے اندر آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, تو کبھی کسی جگہ پر ملاقات ہو گئی, کسی دعوت میں مل لیے, کبھی کسی جگہ بیٹھ کر چائے پی لی, کبھی واکنگ کر رہے تھے, چہل قدمی کر رہے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چہل قدمی کر لی, بات چیت بھی ہو رہی ہے, اختلافی باتوں پر بھی گفتگو ہو رہی ہے. تو یزید بن معقل نے اس موقع پر مخاطب کر کے کہا, اے بریر کیف تر اللہ سنع بک, تم نے دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ طنز کا جملہ ہے نا کہ تم نے دیکھا کیف سنع اللہ بک, کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. دیکھ رہے ہو تم خس و خاشاک کے اندر, گرد و غبار کے اندر اٹے ہوئے ہو اور کچھ دیر کے بعد مرنے والے ہو, تو دیکھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. تو جناب بریر نے اس موقع پہ جواب دیا, سنع اللہ بی خیرا, اللہ نے میرے ساتھ تو اچھا ہی اچھا کیا, کوئی برا سلوک نہیں کیا. ہاں ابھی کچھ دیر کے بعد تجھے پتا چلے گا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا. تو اس موقع پر یزید بن معقل نے کہا کہ اچھا چھوڑو, تمہاری اس باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اب تم جھوٹ بولنے لگے ہو, حالانکہ اس سے پہلے میں نے تم کو جھوٹ بولتے ہوئے بہرحال نہیں دیکھا تھا, تمہارا میرا نظریہ الگ, لیکن یہ کہ میں نے تم کو جھوٹا نہیں پایا تھا, آج تو تم مجھے لگ رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اچھا اس کو بھی چھوڑو, تم کو یاد ہے کہ کوفہ میں بنی لوزان کے محلے میں میں اور تم چہل قدمی کر رہے تھے, ہم واکنگ کر رہے تھے, اور تم نے اس موقع پر ایک دفعہ یہ کہا تھا, اور کیا کہا تھا, نام لے کر کہ انا فلان, خلیفہ کا نام لیا کہ فلاں جو ہے کانا مصرفن, اس نے اپنی حدود کو کراس کیا, اپنی لمٹس کو کراس کیا, یعنی وہ اپنی حدود میں نہیں رہا, اپنی حدود سے اس نے کراس کیا, وہ بہت بڑا گنہگار تھا. اور ساتھ ہی ساتھ امیر شام اس کا بھی نام لیا, تم نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ مضل بھی ہے اور ضال بھی ہے, یعنی خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. تم کو یاد ہے یہ دونوں باتیں تم نے کہی تھی. خلیفہ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بہت بڑا گنہگار ہے, اور امیر شام کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ضال بھی ہے, مضل بھی ہے, خود بھی گمراہ ہے, دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے, یاد ہے. اور تم نے تیسری بات بھی کہی تھی کہ امام ہدا و ہدایت اگر کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب, یہ تم کو یاد ہے. اس نے کہا یاد ہے اشہد ان ھذا رأیی و قولی. یاد کا کیا ہے؟ آج بھی میری یہی رائے ہے، آج بھی میرا یہی ایمان ہے، آج بھی میرا یہی عقیدہ ہے جو میں نے اس وقت کہا تھا. جس کو پہلے گنہگار کہا تھا آج بھی گنہگار کہتا ہوں، جس کو پہلے گمراہ کہا تھا آج بھی گمراہ کہتا ہوں، اور جس کو پہلے امام مانا تھا آج بھی امام مانتا ہوں. جناب بریر نے جب اس موقع پر اس حد تک جملہ کہا تو یزید نے سامنے سے جواب دیا کہ مگر میں تو تمہیں گمراہ سمجھتا ہوں، میں تم کو گمراہ سمجھتا ہوں. جس پر بریر نے ایک چیلنج کر دیا، یہ چیلنج بہت امپورٹنٹ بن گیا. جناب بریر نے کہا کہ کیا تم اس بات پر تیار ہو کہ ابھی اسی جگہ پر میں اور تم مباہلہ کریں؟ کیا تم مباہلہ کرنے کے لیے میرے ساتھ تیار ہو؟ یہ لفظ مباہلہ ہم بہت سنتے ہیں. نصارۂ نجران آئے تھے، ان کو مباہلہ کی دعوت دی گئی، اور جب انہوں نے پنجتن کے چہرے دیکھے تو مباہلہ سے دستبردار ہو گئے. یہی الفاظ تھے نا کہ انی لا ارا وجوہن، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھا کر پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گا. تفسیر کشاف کے اندر زمخشری نے غیر معمولی الفاظ استعمال کیے ہیں. زمخشری شیعہ نہیں ہے، اور دیگر برادران اہل سنت کے علماء نے اس کو لکھا، مگر وہ مباہلہ اس کی نوبت نہیں آئی اس لیے کہ وہ دستبردار ہو گئے. یہ مباہلہ ہوا، یہ مباہلہ ہوا اس لیے کہ یزید بن ماکل نے کہا کہ ہاں میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ان دونوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ ان یل ان الکاذب و ان یقتل المبتل، کہ جو جھوٹا ہے وہ اس پر لعنت بھی ہو، اور جو باطل عقیدے کے اوپر ہے خدا اس کو قتل کرے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آؤ. تو اب یہ روٹین کی جنگ نہیں ہوئی کہ جس کے اندر یقتلون و یقتلون، نہ یہ نہیں، اب یہ مباہلے کے ساتھ ہو رہا. جب مباہلہ ہے اور اس کے اندر باقاعدہ بدوا ہو گئی تو اب تو سب کے سب فوکس ہو کر دیکھ رہے تھے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. کہ یاد رکھیے گا، قاتلان حسین کا مذہب، علامہ سید علی نقی صاحب کا وہ رسالہ جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا، اس میں انہوں نے اس واقعے سے پوری طریقے سے نتائج کو استنباط کیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے. پھر آپ کہیں گے یہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ میں علی کو امام مانتا ہوں، وہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو امام مانتا ہوں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جو سامنے یزیدی فوج والا ہے اس کا علی سے کیا ربط ہے، علی سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق، کوئی ربط نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بنیاد کے اوپر مباہلہ کرنا چاہتا ہوں کہ علی حق پر نہیں ہے، میں تجھے گمراہ سمجھتا ہوں، تو جو علی کو امام مان رہا ہے میں گمراہ سمجھتا ہوں تجھے. اور وہ یزید کی فوج کی طرف سے آ کر مباہلہ کر رہا ہے. مباہلہ ہوا اور دو ضربتوں کی نوبت آئی، ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے. ادھر سے ضربت لگی اور بریر اپنے آپ کو بچا گئے، اور پھر جب بریر نے حملہ کیا تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، وہ قتل ہوا. نتیجہ بالکل دو جمع دو چار کی طرح سے تھا، 2+2=4. مگر عزیزان، جاننا اور ہے ماننا اور ہے، ان دو چیزوں میں بہت فرق ہے. ایک ہے جاننا اور ایک ہے ماننا. جاننے کا تعلق علم کے ساتھ ہے، ماننے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. یہ جانتے ہیں مگر انہوں نے اس کے بعد بھی ماننے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. ہاں کچھ نے کیا، جیسے جناب حر، جیسے جناب حر یا بعض دوسرے افراد، وہ آئے تو ان کو ہمارا سلام، وہ تو شہدائے کربلا میں شامل ہو گئے. پھر اس موقع پر جب انہوں نے اپنے دشمن کو قتل کر دیا تھا، پھر سامنے سے ایک اور حملہ آور ہوا، رضی بن منقص، انہوں نے اس کو بھی قابو کر لیا تھا. اس نے آواز دی اور پھر دوسرے افراد آئے، اور دوسرے افراد نے مل کر جناب بریر کو قتل کرنا چاہا. جب جناب بریر کو وہ قتل کر رہے تھے، یزید کی اپنی فوج میں سے بعض افراد نے کہا ارے مت مارو، مت مارو، یہ قاری قرآن ہے، مت مارو، یہ قاری قرآن ہے. یہ تو وہ ہے کہ جو بہت سے بچوں کا استاد ہے، جس نے بچوں کو قرآن پڑھانا سیکھا، مت مارو اس کو. مگر اس وقت ان کی بات کو نہیں سنا گیا، اور ان کی پیٹھ سے نیزے کو یوں داخل کیا گیا کہ سینے سے وہ باہر ہو گیا، جس کے نتیجے میں جناب بریر حمدانی بھی شہید ہوئے. پھر اس کے بعد ہیں حنزلہ بن اسعد شبامی، یہ 74ویں شہید ہیں ہماری اس ترتیب کے مطابق. یہ بھی قرآن کے قاری تھے، یہ بھی قرآن کے حافظ تھے. انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی جو عذاب والی تھیں، اور پھر اس کے بعد اپنی قوم سے یہ کہا کہ اہل کوفہ، اگر حسین کو قتل کیا، لا تقتلوا حسینن، اگر حسین کو قتل کیا تو پھر انتظار کرو، عذاب آئے گا تم پر، تم عذاب سے بچ نہیں سکو گے. جس پر امام نے حنزلہ کو مخاطب کر کے کہا اے حنزلہ عذاب کے مستحق تو یہ اسی وقت ہو چکے تھے جب تمہاری دعوت حق کو مسترد کر دیا. اب تو کتنے ہی نیک افراد کو انہوں نے قتل بھی کر دیا, اب کہاں سے یہ عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ تو حنزلہ نے کہا کہ مولا میری معرفت کہاں آپ جیسی ہو سکتی ہے, میں تو اپنی سے ایک کوشش کر رہا تھا, میری معرفت کہاں آپ جیسی ہو سکتی ہے, تو اب آپ مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی جاؤں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ملحق ہو جاؤں. جس پر امام نے کہا اچھا جاؤ اس عالم کی طرف جو اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے اور اس ملک کی جانب جس کو کبھی بھی فنا نہیں ہونا. حنزلہ اس نے کہا آمین آمین, ذرا شوق شہادت تو دیکھیں, آمین آمین, اور یہ کہہ کر آگے بڑھے اور جنگ میں شہید ہو گئے. اب آخری کہ جس کے اوپر آج کی گفتگو رک جائے گی, اور اس کے بعد آپ یوں سمجھے کہ چار افراد ہی, تین سے چار افراد باقی ہیں امام کے ساتھیوں میں سے, جس کے بعد پھر بنی ہاشم کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایک جان غلام حبشی کا ذکر باقی ہے, واضح غلام ترکی کا ذکر باقی ہے, ایک سوید کا ذکر باقی ہے, یہ کل آ جائے گا انشاءاللہ, اور بنی ہاشم کے بارے میں بھی بنیادی باتیں کل انشاءاللہ ہم گزارش کریں گے, اور اس کے ساتھ ہی یہ عشرہ بھی مکمل ہو جائے گا. میں آپ کا شکر گزار ہوں, میں واقعا آپ کا شکر گزار ہوں, مجھے توقع نہیں تھی کہ ان مباحث کو آپ اتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے, اتنی دلچسپی کے ساتھ سنیں گے. مجھے بھی اندازہ ہے کہ بہت سارے مباحث ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر دلچسپی کے لیے ایک خاص ذوق کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ تشریف لائے, نوجوان دوست تشریف لائے, اور انہوں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ ان تمام باتوں کو سنا. اب آئیے آج کی حد تک وہ شہید کے جس کا نام ہے عابس ابن شبیب شاکری. عابس ابن شبیب شاکری, یہ عابس کون تھے؟ یہ عابس کا تعلق بھی کوفہ سے تھا. یہ عابس ابن شبیب شاکری خط لکھنے والوں میں سے تھے, اور تھے امام کی طرف جیسے حبیب تھے, جیسے مسلم بن اوس اجاد, اسی طرح سے عابس وفادار خط لکھنے والوں میں شامل. جب جناب مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لائے تھے تو جناب عابس ابن شبیب شاکری نے ایک تقریر کی تھی, اور اس میں انہوں نے بڑا کھلا پیغام دیا تھا کہ مجھے کسی اور کا نہیں پتا, میں تو اپنی بات کرتا ہوں, مجھے کسی اور کا نہیں پتا, میں تو اپنی بات کرتا ہوں کہ میں جیسا حکم ہوگا اس کے مطابق عمل کر کے دکھاؤں, میں اپنی جان حسین پر قربان کر کے دکھاؤں گا. میں دو جملوں میں خلاصہ کر رہا ہوں, وہ پورا خطبہ ہے کہ جو انہوں نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا. یہ عابس بہت بہادر آدمی, بہت بہادر آدمی. یہ عابس کربلا میں موجود تھے؟ جی ہاں. اکیلے تھے؟ جی نہیں, ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا جس کا نام تھا شوزب. عابس اور شوزب تھا غلام, مگر غلام ہونے کے باوجود ان کو بہت پیارا تھا, ان کو بہت عزیز تھا, بالکل پارٹ آف دا فیملی اور بیٹے کی طرح سے. کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ اتنا عزیز ہو جاتا ہے کوئی, حالانکہ وہ غلام ہے مگر اس کے باوجود پارٹ آف دا فیملی, بالکل خاندان کا ایک حصہ, خانوادے کا ایک حصہ. اسی طریقے سے وہ رہتا تھا, محبت بھی بہت تھی, خلوص بھی بہت تھا, وفاداری بھی بہت تھی. شوزب کو عابس سے بھی اور شوزب کو اہل بیت سے بھی. اور اب شوزب کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہے وہ سنیں. عابس کی گفتگو, عابس شوزب سے پوچھتے ہیں, اگر میں کراچی اسٹائل میں اس کا ترجمہ کروں کہ جناب عابس نے شوزب سے کہا کہ شوزب کیا پروگرام ہے, کیا موڈ ہے, دکھ رہا ہے تم کو سب کچھ, اب بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے, تمہارا کیا موڈ ہے؟ تو جناب شوزب نے جواب دیا کہ پروگرام کیا ہونا ہے, یہ کربلا ہے, یہ حسین ہے, یہ دشمن ہے, جائیں گے حسین کی طرف سے اور اپنی جان قربان کریں گے. ٹپیکل ٹین ایج بوائے اسٹائل, لیکن یہ ہے کہ پوری طریقے سے سنسیریٹی, پیورٹی, خلوص آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا. کیا ارادہ کیا گیا, ارادہ کیا ہونا ہے, ارادہ کیا ہونا ہے؟ آپ بھی مجھ سے ارادہ پوچھ رہے ہیں, یہ دیکھیں قربت بے تکلفی, آپ مجھ سے کیا ارادہ پوچھ رہے ہیں, ارادہ کیا ہونا ہے؟ یہ حسین, یہ دشمن, حسین کی طرف سے جائیں گے اور اپنی جان قربان کریں گے. تو جناب عابس نے کہا کہ تو نے میرا دل خوش کر دیا, میں یہی توقع کر رہا تھا, بات اتنی سی ہے کہ تو مجھے عزیز بہت ہے, چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے تو شہید ہو, تیری شہادت کا ثواب تجھ کو بھی ملے اور مجھ کو بھی ملے, کہ پہلے میرے بیٹا جیسا غلام وہ میرے سامنے شہید ہو, اس کا بھی ثواب مجھے ملے, میں یہ چاہتا ہوں. یہ کربلا میں ایک مستقل آپ کو انداز نظر آئے گا کہ جو شہید ہو رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ پہلے اگر اس کی اولاد یا اس کا کوئی جاننے والا جو چھوٹا ہے وہ اگر موجود ہے تو پہلے اس کو موقع ملے, وہ جائے اور اپنے ثواب میں یوں اضافہ کیا جائے. تو جناب عابس نے شوزب سے کہا جاؤ یہ رہے امام, جا کے اجازت لو اور اپنی جان قربان کرو, اور شوزب گئے امام سے اجازت لی اور پھر جا کے شہادت کو قبول کیا. اور اب عابس آئے, عابس آئے امام کے پاس اور ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ فرزند رسول, اگر میں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھوں تو اب مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ جس کو میں آپ پر قربان کر سکوں. ایک شوزب تھا, اس کو میں نے قربان کر دیا, اب مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا کہ جسے میں آپ پر وار سکوں, آپ پر قربان کر سکوں, تو اب تو مجھے بس اپنا ہی وجود نظر آتا ہے. تو فرزند رسول کیا ہی اچھا ہو کہ اب مجھے بھی اجازت ملے اور میں بھی اپنی قربانی پیش کروں. تو امام مظلوم نے کہا کہ ہاں عابس جاؤ اور اپنی قربانی کو پیش کرو, یہ وقت وقت شہادت ہے. جس پر عابس نے کہا جا رہا ہوں مگر آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اس دین پر ہوں کہ جو آپ کا ہے, آپ کے بابا علی مرتضیٰ کا, اسی کو ہدایت مانتا ہوں جو آپ سے ملتی ہے اور آپ کے باپ علی مرتضیٰ سے ملتی ہے, میں اس کو ہدایت مانتا ہوں. رسول اللہ کے دین کی وہ تشریح جو آپ کے گھرانے نے کی ہے مجھے تو وہ قبول ہے. یہ ہے حسین کے ساتھ ہی, یہ ہے حسین کے ساتھ. اور یہ کہہ کر اب جناب عابس گئے میدان کے اندر. سنیے گا جناب عابس جب میدان کے اندر گئے ہیں تو عابس کی بہادری ضرب المثل ہے. عابس کی بہادری کو سب جانتے ہیں. عابس ان کے ماتھے کے اوپر ایک زخم کا نشان تھا, وہ بھی ان کا آئیڈینٹیفیکیشن, ایک مارک آپ سمجھ لیجئے, نشانی تھی کہ جس سے لوگ پہچان لیتے تھے, جو پچھلی کسی جنگ کے اندر یہ نشان آ گیا تھا. جب وہ میدان کے اندر آئے اور دشمنوں میں سے کسی نے دیکھا تو کہا ابھی یہ تو عابس ہے, خبردار اس کے مقابلے پر کوئی مت جانا. الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہاذا اسد من الاسود, کئی مرتبہ ہوتا ہے ہم نقل بل مانا کرتے ہیں, نہیں ایگزیکٹ الفاظ, ہاذا اسد من الاسود. اسد کہتے ہیں شیر کو, دشمن کہہ رہا ہے یہ شیروں کا شیر ہے, عام شیر نہیں ہے, شیروں کا شیر ہے, اس کے مقابلے پر جانے کی غلطی مت کرنا. جناب عابس نے جا کر للکارنا شروع کیا, الا رجول لرجلن, کیا اس مرد کے مقابلے پر آنے کے لیے کوئی تمہارے درمیان مرد موجود نہیں ہے؟ ان کی غیرت پر بھی تازیان, مگر کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو عابس کہتے ہیں ڈرتے ہو مجھ سے, مجھ سے ڈرتے ہو, لو میں نے اپنا خود اتار کر پھینک دیا. وہ خود جو سر کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے انہوں نے اتار کر پھینک دیا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب تو آؤ, جب کوئی نہیں آیا زرہ اتاری اس کو بھی پھینک دیا, اب تو آؤ میرے مقابلے پر, اور اس موقع پر بھی کوئی نہیں آیا. اب یقین کریں گے یہ میں عابس کی بات کر رہا ہوں, کوئی نہیں آیا. اور جب کوئی نہیں آیا اور عابس نے خود زرہ اتار کر پھینک دی تو دور سے دشمنوں میں سے کوئی ایک چلا کر کہتا ہے اجننتا یا عابس, اجننتا یا عابس. جننتا اسی سے مجنون نکلا ہے. کہ عابس تو پاگل ہو گیا, عابس تو مجنون ہو گیا, عابس تیرا دماغ چل گیا, میدان میں آ رہا ہے اور اس طرح سے خود اتار کر پھینک دیا, زرہ اتار کر پھینک دی, دشمن کہہ رہا ہے اجننتا یا عابس, اے عابس تو پاگل ہو گیا. عابس کے جو الفاظ ہیں میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں کہ اگر میں تنہائی میں بھی کبھی پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عابس سے انہوں نے یہ کہا پاگل ہو گیا ہے, اور عابس نے سامنے سے کہا اجننی حب الحسین, مجھے حسین کی محبت نے پاگل کر دیا ہے, میں حسین کی محبت میں مجنون ہو چکا ہوں, میں پاگل ہو گیا ہوں. تم پاگلپن کی بات کرو, حسین کی محبت میں پاگل ہو گیا ہوں, میں حسین کی محبت سے سرشار ہوں. ابھی بھی کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کو دور سے پتھر مارو, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نزدیک کوئی مت جانا. اور پھر جس کے ہاتھ میں جو تھا انہوں نے مارنا شروع کیا, اس نے آگے بڑھ کر حملہ کیا, کئیوں کو قتل کیا, اور پھر 200 افراد نے مل کر, 200 میتین, 200 افراد نے مل کر عابس ابن شبیب شاکری کو قتل کیا, 200 افراد. اور جب قتل کیا اور ان کا سر کاٹ کر وہ لوگ لے کر آئے تو ہر ایک چھیننے کی کوشش کر, میں نے قتل کیا, وہ کہتا ہے میں نے قتل کیا, وہ کہہ رہا میں نے قتل کیا. عمر سعد نے آ کر کہا کہ تم میں سے ہر ایک کی اکیلے کی بس کی بات ہی نہیں تھی کہ تم عابس کو قتل کر سکو, تم سب نے مل کر قتل کیا ہے, جس پر وہ سب خاموش ہوئے. میں تو آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب عابس کی بہادری کا یہ عالم ہے تو عباس کی بہادری کا کیا عالم ہو؟ جب عابس کی شجاعت کا یہ عالم ہے تو عباس کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا؟ جب عابس کی یہ ہیبت ہے تو عباس کی ہیبت کیا ہوگی؟ جب عابس کی بے خوفی کا یہ عالم ہے تو عباس کی بے خوفی کا کیا عالم ہوگا؟ نام بھی عابس ہے اور ادھر عباس، یہ اس میں فاعل اور وہ صیغہ مبالغہ، عجیب ہے. اور کردار کے اعتبار سے بھی وہ عباس ہے، اور وہ عباس اپنی بہادری کے ساتھ جس نے صبح سے شام تک اس فوج کو لڑایا ہے، اس قلیل تعداد میں مختصر فوج کو. ہمارا سلام ہو حسین کے علم بردار پر، ہمارا سلام ہو حسین کے دائیں ہاتھ پر، ہمارا سلام ہو سکہ سکینہ پر، کہ جو بالآخر جب حسین کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آقا مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں، تو حسین ابن علی کہتے ہیں عباس تمہیں کہاں اجازت دی جا سکتی ہے، تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو. جب آتے یہی جواب ملتا، اور آخر کار حسین نے جب یہ کہا تو عباس نے نظر یمیناً و شمال، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اور کہا کہ آقا اب وہ لشکر کہاں رہا، اب وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کا میں علم بردار تھا. میرے پیاسے سپاہی فرات کے پاس، میرے کوثر کے پاس میرے منتظر ہیں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی ان کے ساتھ ملحق ہو جاؤں. امام مظلوم نے پھر پس و پیش سے کام لیا، اور عباس آئے اور اب تلاش میں ہے کہ کوئی ایسا کہ جو میری سفارش کر سکے. تو نظر آیا کہ وہ بچی سکینہ، وہ ننی بچی بھتیجی، پیاری بچی سکینہ. بعض علماء کہتے ہیں کہ بچوں کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ پانی تو تھا نہیں، تو وہ خیمے کے جن کے اندر مشکیں رکھی ہوئی تھیں، پانی مشکوں میں تو ہے نہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ اگر مشکوں کو زمین کے اوپر رکھا جائے تو مٹی کے اندر کہیں نمی موجود ہوتی ہے، تو وہ بچے ان مشکوں کے نیچے مٹی کے اندر نمی تلاش کر رہے تھے. وہاں پر بھی نمی کہاں ملنی تھی، مگر عباس ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ ہاں یہ میری پیاری بھتیجی سکینہ. اور سکینہ حسرت کے ساتھ چچا کو دیکھ رہی ہیں، حسرت کے ساتھ چچا کو دیکھ رہی ہیں، الفاظ میں کبھی زبان حال سے کہ چچا جان ذرا میری پیاس کو تو دیکھیے کہ میں کتنی پیاسی ہوں. میر انیس کا وہ بند ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ عباس نے رو کر کہا کیا چاہیے جانی، عباس نے رو کر کہا کیا چاہیے جانی، شرما کے سکینہ نے کی عرض کے پانی. عباس نے رو کر کہا کیا چاہیے جانی، شرما کے سکینہ نے یہ کی عرض کے پانی. عباس نے فرمایا بسد اشک فشانی، اللہ بجائے گا تیری تشنہ دہانی. لو گود سے اترو تو ہم جائیں سکینہ، لے آؤ کوئی مشک تو بھر لائیں سکینہ. اے بیٹی سکینہ جاؤ مشک لے آؤ. اور سکینہ گئی اور مشک لے آئی، اور اب عباس علمدار سکینہ کو گود میں اٹھاتے ہیں اور مشک بھی ساتھ ساتھ ہے، اور کہتے ہیں کہ سکینہ ایک کام کرنا ہے کہ بابا سے میری سفارش کرنی. سکینہ اپنی معصومیت میں کہتی ہے چچا جان اتنی سی بات، بابا میری کوئی بات ٹالتے ہی نہیں ہے، میں ابھی آپ کی سفارش کرتی ہوں، چلیے مجھے لے کر چلیے. اور اب سکینہ کی گود میں، عباس کی گود میں سکینہ بھی ہے مشک بھی ہے، اور دور سے حسین نے دیکھا کہ عباس آ رہے ہیں مشک اور سکینہ کو لے کر آ رہے ہیں. تو عباس کو مخاطب کر کے کہا عباس جاؤ میں منع نہیں کرتا، پانی کا انتظام کرو، مگر دوسرا جملہ سکینہ سے کہا کہ سکینہ ابھی تو اپنے چچا کی سفارش کر رہی، کچھ دیر کے بعد تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا. زیادہ دیر نہیں گزرے گی تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا، جب تماچے لگیں گے چچا یاد آئے گا، جب تازیانے لگیں گے تجھے تیرا چچا یاد آئے گا، جب تیرے گوشوارے چھینے جائیں گے تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا. یہ بچی اس وقت معصومیت کے ساتھ نہیں سمجھی کہ میرے بابا کیا کہہ رہے ہیں. عباس نے سکینہ کو اتارا مشکلی، اور جب گھوڑے پر بیٹھنے لگے تو حسین کہتے ہیں جاؤ عباس آخری مرتبہ زینب سے بھی مل کر آؤ. ابو الفضل عباس خیمے کے اندر گئے، جناب زینب سے ملاقات کی، شہزادی میں بچوں کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. تو جناب زینب بھی سمجھتی ہیں کہ پانی کا تو بہانہ ہے، مگر اب عباس کو اس کے بعد میں دیکھ نہیں سکوں. تو کہنے لگی جاؤ عباس میں منع نہیں کرتی، جاؤ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، مگر ایک حدیث بابا کی بھی مجھ سے سنتے جاؤ. کا شہزادی ارشاد فرمائیے، کا شہر کوفہ تھا اور بابا نے مجھ سے کہا کہ اے زینب اسی کوفہ شہر میں تجھے قیدی بنا کر لایا جائے، اسی شہر میں تجھے قیدی بنایا جائے گا، اور اسی شہر میں تیرے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی. اے بھیا عباس، میں سوچا کرتی تھی کہ بابا نے کہا ہے تو ہوگا تو ضرور، مگر یہ خیال آتا تھا کہ جس بہن کا ایک بھائی بھی زندہ ہو تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ تیز نظروں سے اس کو دیکھ سکے. میرے تو اتنے بھائی ہیں، اور ان بھائیوں میں عباس جیسا بھائی ہے. کس کی مجال ہے کہ میرے بازوؤں میں رسی باندھے اور مجھے قیدی بنائے. مگر ہاں عباس, اب آج جب تم جا رہے ہو, آج جب تم جا رہے ہو تو مجھے یقین آ گیا کہ اب وہ وقت بہت نزدیک ہے, قیدی بھی بنایا جائے گا, بازوؤں میں رسیاں بھی باندھی جائیں گی. عباس سر جھکا کر حدیث سن کر باہر آ گئے اور اب مشق بھی سنبھالے, علم بھی سنبھالے اور گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار بھی ہاتھ میں ہے اور آگے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے دریا کی طرف چلتے چلے, دریا کی طرف چلے اور دریا میں پہنچ بھی گئے, دریا کو اپنے قبضے میں بھی لے لیا. اور اس موقع پر ایک عجیب منظر ہے, عجیب منظر ہے کہ گھوڑا بھی تو پیاسا ہے. عباس تو کتنے پیاسے ہیں مگر گھوڑا بھی تو پیاسا ہے, رہوار بھی تو پیاسا ہے. تو میر انیس نے وہ منظر بیان کیا ہے کہ جناب عباس نے گھوڑے سے کہا تو پی لے اے فرس کے بہت تشنا کام ہے, تو پی لے اے فرس کے بہت تشنا کام ہے, ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام ہے. تو پی لے اے فرس کے بہت تشنا کام ہے, ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام ہے. اور میر انیس کی تعبیر میں کہ گویا رہوار نے بھی جواب دیا کہ آقا اگر آپ حسین کے بغیر پانی نہیں پیئیں گے تو میں زلجنہ کے بغیر کیسے پانی پی سکتا ہوں. عباس علمدار نے اس موقع پر مشک کو پانی سے بھرا اور اب مشک سکینہ کو لے کر چلے. ساری یزیدی فوج کا حملہ عباس علمدار پر ہے اور چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ مشک خیموں میں نہ جا سکے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حسین تو دور کھڑے ہیں مگر سکینہ کہاں پر ہے, سکینہ کہاں پر ہے؟ چاہے روایتوں میں ہمیں نہ ملے مگر نفسیات بتاتی ہے کہ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا اور کہنے لگی بچوں پریشان مت ہو, بہت پیاسے ہو مگر اپنے اپنے کوزے سنبھالو, اب زیادہ دیر کی بات نہیں ہے, میرا چچا پانی لینے گیا ہے, کچھ دیر کی بات ہے, مشک آنے والی ہے, پانی ملے گا, سب کو پانی ملے گا, میرے چچا کی محنت ہے, پانی ضائع نہ ہونے پائے, کوئی بوند گرنی نہیں چاہیے. یہی ساری باتیں ہو رہی ہوں گی سکینہ کی بچوں کے ساتھ. اور دور سے یہ بچی دیکھ رہی ہے, چچا تو نظر نہیں آ رہے مگر علم تو نظر آ رہا ہے. علم دم نظر آتے آتے دائیں طرف جھکا ہے, تو فقط علم نہیں جھکا, اس طرف عباس کے دائیں بازو کو قلم کیا جا چکا. اور اب عباس کا جب دائیں بازو قلم ہو گیا تو بچوں کا دل دہلا جا رہا ہے, مگر جیسے ہی علم سنبھلا تو بچوں کا دل بھی سنبھل گیا. اور اب علم بائیں طرف جھکا, بچے پھر لرز گئے. اور ایک وقت آیا کہ جب علم ٹھنڈا ہو کر زمین کربلا پر گرا, اور جب زمین کربلا پر علم گرا اور مشک سکینہ چھدی تو پھر اس کے بعد عباس گھوڑے کی پشت پر ٹھہر نہ سکے, عباس علمدار بھی گرے. اور اب یہاں پر دو ری ایکشنز ہیں. حسین نے کمر کو تھام کر کہا الان انکسر ظہری, اے عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر شکستہ ہو گئی. اور سکینہ نے کیا کیا, ہاتھ میں موجود کوزہ پھینک دیا, اے چچا مجھے پانی نہیں چاہیے, اے چچا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی, بس اے چچا آپ واپس آ جائیں. حسین آہستہ آہستہ عباس کے سرہانے پہنچے اور دیکھ رہے ہیں کہ عباس نظریں پھرا پھرا کے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. عباس کا سر اپنے گود میں لے کر کہتے ہیں اے بھیا عباس کوئی خاص تمنا, کوئی خاص خواہش؟ کہا کہ آقا سنا ہے کہ جب دنیا میں آیا تھا پہلی زیارت آپ کی تھی, جب دنیا میں آیا تھا پہلی زیارت آپ کی تھی, چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاتے جاتے آخری جھلوا بھی میں آپ کا دیکھ کر جاؤں, آپ کی زیارت آخری دفعہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, مگر میں کیا کروں, میری ایک آنکھ میں تیر پیوست, میری دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے, اے آقا اگر زحمت نہ ہو تو اپنی ابا کے اس دامن سے میری آنکھ کے خون کو صاف کر دیں تاکہ میں آپ کا چہرہ دیکھ سکوں. اور آقا میں آپ کو یہ زحمت بھی نہ دیتا مگر میں کیا کروں, میرے بازو قلم ہو چکے, میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, ورنہ میں آپ کو یہ زحمت بھی نہ دیتا. حسین مظلوم نے عباس کی آنکھ میں موجود خون کو صاف کیا, عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی, ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا, ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا, سر پاؤں پر دھرا رہا اور دم نکل گیا. عباس کا سر حسین کے قدموں میں تھا اور دم نکل گیا. اور جب عباس نے آخری سانس لی ہے تو حسین نے پورا مرثیہ پڑھ دیا. حسین کہتے ہیں اے عباس تیرے جانے سے دو کام ہوئے, کل تک جو تیرے خوف سے جاگا کرتے تھے آج کے بعد چین سے سوئیں گے، کل تک جو تیری وجہ سے چین سے سویا کرتے تھے آج کے بعد انہیں سونا نصیب نہیں ہوگا۔ حسین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اے عباس تو تھا تو عمر سعد کو نیند نہیں آتی تھی، ابن زیاد کو نیند نہیں آتی تھی، شمر کو نیند نہیں آتی تھی، کہ عباس جیسا شیر موجود ہے آج کے بعد یہ دشمن چین سے سوئیں گے۔ اور اے عباس جب تک تو تھا زینب چین کی نیند سویا کرتی تھی، سکینہ چین کی نیند سویا کرتی تھی، بیبیوں کو آرام تھا کہ ہمارا دفاع کرنے والا محافظ عباس موجود ہے۔ اے عباس تیرے جانے کے بعد سکینہ نہ سو سکے گی، زینب کو نیند نہ آئے گی، اب زینب